الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں بہرحال جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جشن منائے جاتے ہیں وہاں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہے علم میں ہے کہ یہی مہینہ وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہوئی ہے آپ کی وفات بھی ہوئی لہذا ہمارے معاشرے میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اس مہینے میں جشن مناتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں لائٹیں لگا رہے ہیں کنڈے کی ہو یا اپنے پیسوں سے خرچ کی جا رہی ہو اور بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل اس کے ایکسٹریم لیول پر دوسری طرف اس پورے طرز عمل کو بدعت قرار دے کر ایسے لوگوں پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں بہرحال اس حوالے سے اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو مثبت انداز میں اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ مسلمان امت میں امت محمدیہ میں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغمبر سے اپنے نبی سے ایک شدید محبت کا جذبہ موجود ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ محبت یہ عشق یہ ایک مثبت جذبہ ہے لیکن اس جذبے میں اگر غلو آ جائے ایکسٹریم لیول پر چلا جائے تو یہی محبت بعض اوقات رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اس کی مثال تاریخ انسانی میں کئی موجود ہیں لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ مثال جس کو خود قرآن حکیم نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے اور عیسائیوں کو اپنے پیغمبر سے شدید محبت تھی آپ سب جانتے ہیں کہ عیسائی اپنے پیغمبر سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں ایون کرنا بھی چاہیے لیکن اس محبت میں غلو کر کے وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور الوہیت میں ان کو شامل کر کے گویا رب قرار دے دیا تو یہ محبت ہی کی وجہ سے تھا عام طور پر قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ رہبانیت بھی انہوں نے جو شروع کی تھی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے تھی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ دوسرے ہینڈ پہ چلے گئے تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جذبات میں کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. محبت ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے. یہ غصے میں یا محبت میں آگے بڑھ کر جب ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں تو بہرحال اس میں شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، جذباتی ہو سکتے ہیں. لیکن ان جذبات کو محبت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے پیغمبر سے عطا فرمائی ہے، اگر چینلائز کیا جائے، صحیح راستہ بتا دیا جائے کہ بھائی اس محبت کا، اس عشق کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے رسول کے جو عاشقین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کے بارے میں خود احادیث میں آتا ہے کہ آپ سے وہ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ اللہ کے رسول خطاب فرماتے تھے تو ایسے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تھے، اتنے متوجہ ہو کر محبت سے، عقیدت سے، عشق سے، کہ آپ کے چہرے انور سے نگاہیں نہیں ہٹتی تھیں، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر جنبش کریں گے تو پرندے اٹھ جائیں گے. یہ ہے عشق اور محبت، یہ ہے کنسنٹریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے حوالے سے. اور پھر اس کو محبت کے جو تقاضے صحابہ کرام نے ادا کیے ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. تو بہرحال جو پہلا نقطہ ایک مثبت انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو پانچ وقت نماز نہ پڑھے، چہرے پر داڑھی رکھنا اس کو مشکل نظر آئے، لیکن محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے میں اس کے دل میں ہے کہ آپ کے ناموس کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کر سکتا. تو بہرحال ایسے جذباتی لوگ ہیں اس وقت معاشرے میں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مرض کا جو کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکی. صحیح بات جو اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے کہ اس محبت کو اس کے تقاضے کیسے ادا کیا جائیں. تو بہرحال اس پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے کہ یہ 12 ربیع الاول میں جشن منانا، عید منانا، یہ بدعت ہے. اور بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا، اس دین میں 2 عیدیں عطا فرمائی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دین دونوں عیدوں کو منانے کا طریقہ، ان کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول کی سنت میں موجود ہے. اور آپ ان دونوں عیدوں پر ذرا غور کیجئے، کس وقار سے اس خوشی کو منایا جاتا. وہ دونوں کے دونوں شکرانے کی عیدیں ہیں در حقیقت، دونوں عبادات سے متعلق ہیں. رمضان کا عظیم مہینہ آیا، رمضان میں عبادات کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تو اب شکرانے کی نماز کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں اور فطرانہ ادا کرتے ہیں. اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھو، ورنہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، تمہاری عبادات قبول نہیں ہوں گی جب تک فطرہ ادا نہ کرو. اسی طرح دوسری عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں، وہ حج سے متعلق کر دی گئی، اور حج یا اور جو عبادات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کر کے شکرانہ ادا کرو. یہ 2 عیدیں ہیں جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ اگر ہم تیسری عید، چوتھی عید، پانچویں عید خود ہی سے شروع کرتے ہیں تو وہ سخت حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، کل بدعتین غلالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی شے گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے کے جانے والی ہے. اور ایک اور بڑا حساس مسئلہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جس معاشرے میں بھی بدعت کو پروموٹ کیا جاتا، بدعت عام ہو جائے اس میں پیسہ تو لگے گا، صلاحیت بھی لگے گی، وقت بھی لگے گا، لازمی طور پر سنت پیچھے چلی جائے گی، سنت یا تو متروک ہو جائے گی یا اس طرف توجہ نہیں رہے گی. اور ہمارے استاد بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ سنت وہ عمل ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، جہاں کہیں بھی مسلمان ہوگا وہ سنت کے مطابق عمل کرے گا. لہذا عید، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہو، مسلمانوں کی میجورٹی ہو یا نہ ہو، بہرحال جیسے بھی مسلمان ہیں اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن بدعات وہ ہیں جو مقامی ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ربیع الاول کے موقع پر 12 ربیع الاول کے دن خاص طور پر خوشیاں منانا، جشن منانا، ڈھول پیٹنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، لباس تبدیل کرنا، عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ صرف اور صرف ان لٹریسی ہے، جہالت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا بعض اوقات متعصب ہو کر تعصب میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت پیار سے، محبت سے اپنے ان بھائیوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ براہ راست ان کو بدعتی کہہ کے یا مشرک اور کافر کہہ کے ہم اپنی بات کا آغاز کریں۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو مثبت انداز میں سمجھائیں کہ خدا کے واسطے جو کرنے کے اصل کام ہیں وہ ہم نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ حدیث سناتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا چہرہ بھی اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہواری، اس کے ساتھی، اس کو کمپینینز دیے۔ وہ ساتھی، وہ صحابہ، وہ ہواری کرتے کیا تھے؟ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، نبی کی سنت پر، نبی کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے جو کرتے کیا ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ آ گئے یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ اس وقت یہ تصویر جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے اکثر و بیشتر ہمارا کردار ہے، یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ قول اور فعل کا تضاد آج بڑا ظاہری انداز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عشق اور محبت کے دعوے کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا جو فرض یا واجب کے درجے میں، ہم ان میں سے کتنوں پر عمل کرتے ہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے منع فرمایا، حرام قرار دیا، ان میں سے کتنی ہیں جن کو ہم اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں؟ اس کا جائزہ ہم سب لے سکتے ہیں۔ پھر آگے سنیے، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ تو خاص ہے، اس میں یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، اس میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کراچی شہر کی اگر مختلف علاقوں میں آپ گئے ہوں تو وہاں تو واقعہ یہ ہے کہ جشن کا سما ہوتا ہے۔ رات گئے، اتنے بڑے بڑے برقی کمکوں میں جو کہ جلائے جا رہے ہیں، پھر مٹھائیوں کا معاملہ چل رہا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا بعض لوگ تو باقاعدہ عید کا دن اس کو مناتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ طرز عمل ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ دل کڑتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 125,000 مسلمان موجود تھے۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے، آئیے ایک مکتوب میں ذرا پڑھیے گا، آخری 10 دن نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں آپ نے گزارے، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے تو صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، کیا ایٹیٹیوڈ تھا اس حادثے پر، اس صدمے پر؟ خود عمر فاروق کی کیا کیفیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی کیا کیفیت تھی؟ وہ واقعہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صحابہ پر یہ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن مار دوں گا، آپ نے تلوار نکال لی، اور اس جذباتی کیفیت میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب آپ کو اطلاع ملی کہ یہ معاملہ ہوا تو آپ سیدھے حجرے میں داخل ہوئے جو حضرت عائشہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بیٹی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر وہاں موجود تھا، آپ کے چہرے انور پر آپ نے جا کر بوسہ دیا، اور باہر آ کر خطبہ ارشاد فرمایا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی القیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد قدمات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ پڑھی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یہ آیاتیں مبارکہ پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام مگر اللہ کے رسول, اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے گا یا وہ قتل کر دیے جائیں گے اللہ کی راہ میں تو کیا تم اپنے قدموں کے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا یعنی دین اسلام سے مرتد ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. یہ آیات پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں, اور وہ کیفیت جو تھی صدمے کی اس سے باہر آئے. میں نے ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کا, ورنہ ہر صحابی کی کیفیت کیا تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے, اور ایک زمانے میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بھی 12 وفات کی نیاز دلاتی تھی ہماری دادی, اور بچوں کو کھانا کھلاتی تھی کہ اللہ کے رسول کی اصال ثواب کے لیے. آج وہ 12 وفات تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. 12 ربیع الاول جو ہے وہ جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے. بہرحال 12 ربیع الاول کو جشن منایا تھا ان لوگوں نے جو دشمن ہیں نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے گھروں میں تو گھی کے چراغ جلے, اور ظاہر بات ہے پھر ان کا جو رد عمل تھا وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخ میں. یہودیوں نے اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا, عیسائیوں نے اور پھر دیگر دشمنان دین نے اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا. بہرحال ہم کو محبت سے جائزہ بھی لینا ہوگا اپنا بھی, اور دوسروں سے بھی یہ گزارش کرنی ہوگی کہ خدا کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو اصل تقاضے ہیں, اس کو محبت کے جو اصل تقاضے ہیں ان کو سمجھیے, اور پھر ان کے مطابق جس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی, عشق کیا اور اپنی جان محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دین کے غلبے کے لیے لگائیں جس دین کے غلبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, جو آپ کا مقصد بعثت ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا, جو ابھی مکمل نہیں ہوا. جب تک پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب نہیں ہوگا نہیں ہوتا, اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت کی تکمیل نہیں ہوئی. لہذا اس تکمیل کے لیے, بعثت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانی ہوں گی, لگانی چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ آیت بڑے جوش و جذبے سے سنائی تو جاتی ہے لیکن اس میں پیغام کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. رحمت کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے, رحمت کسے کہتے ہیں؟ بلیسنگ, مسیح. رحمت اس نعمت کو کہا جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو, اور جب وہ ضرورت کے وقت وہ نعمت ملے تو وہ نعمت آپ کے لیے رحمت بن جائے گی. بڑی آسان سی مثالیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. شدید گرمی کا موسم ہو, آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں, شدتیں پیاس سے آپ کی جان نکل رہی ہو, کوئی شخص اگر آپ کو ایک گرم سویٹر لا کے دے دے, جیکٹ لا کے دے دے, تو آپ کو شدید کوفت ہوگی کہ پہلے ہی میں جان نکل رہی ہے پیاس سے, یہ مجھے لیدر جیکٹ لا کے دے رہا. لیکن اس وقت آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس وقت آپ کو ضرورت ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی. وہ جیسے ہی آپ پیئیں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ نعمت کتنی بڑی رحمت ہے. اندر سے حمد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نکلے گی. کبھی آپ نے اگر شدید پیاس میں پانی پیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیاسے کے لیے وہ پانی کتنا اہم ہوتا ہے. اس کو بالکل الٹا کر لیجئے, شدید سردی کا موسم ہو, جب شدتیں سردی سے آپ کانپ رہے ہوں, اس وقت اگر کوئی شخص آپ کو ٹھنڈا گلاس پانی لا کے دیں, آپ کو وہی شدید کوفت ہوگی کہ اتنے شدید سردی کے موسم میں جب مجھے لیدر جیکٹ یا سویٹر چاہیے یہ مجھے پانی پلا رہا. تو نعمت وہ سویٹر, وہ لیدر جیکٹ یا ایک گلاس پانی ٹھنڈا, یہ دونوں نعمتیں, لیکن آپ کے لیے رحمت کب بنے گی؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. میرے بھائیو ذرا اس بات کو غور سے سنیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت انسانیت کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اور اللہ کے رسول نے آ کر اس انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اس پر غور کیجئے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا. کیا لے کر آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ انسانیت سسک رہی تھی، صحیح راستے کی تلاش میں تھی، توحید کے بجائے شرک موجود تھا، معاشی سطح پر انتہائی ظلم، معاشرتی سطح پر ظلم، سیاسی سطح پر ظلم. لہذا رحمت للعالمین وہ عادلانہ نظام لے کر آئے، سوشل جسٹس، عدل و انصاف پر مبنی نظام لے کر آئے. اور 21 برس کی مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد صرف تقریریں نہیں کی رحمت للعالمین نے، بلکہ مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد اس عادلانہ نظام کو قائم کر کے دکھایا. وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. رحمت للعالمین نے آ کر اس اندھیرے، ان تمام اندھیروں کو، ڈفرنٹ جو شیڈز تھے ان کو دور کر دیا، اور توحید کی روشنی قیامت تک کے لیے روشن کی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیو ابھی تو اس چراغ سے پوری دنیا روشن ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا. یقینا ہم نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانے والا بنا کر، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے جس کی روشنی اس پوری کائنات کو انشاءاللہ العزیز روشن کر کے رہے گی. میرے بھائیوں اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ سے عشق، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. اس کے بغیر ایمان شروع ہی نہیں ہوتا، تو اس کی تکمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کن بنیاد پر ہونا چاہیے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 ہے. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات و خواتین سے ایک مرتبہ گھر جا کر ضرور اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے گا. یا میرے پاس صرف 7 منٹ بچے ہیں جس میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ سکوں گا اور مزید نہیں کہ کچھ گزارشات رکھ سکوں گا، لیکن خدا کے واسطے ایک مرتبہ ضرور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے حوالے سے کیا تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے. ارشاد باری تعالی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلوۃ والسلام، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. تفصیلات معرف القرآن میں مفتی صاحب نے جمع کی ہیں، وہ ساری احادیث جس میں انجیل اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور اسی طرح یہودی اور عیسائی کس حد تک منتظر تھے، وہ ساری تفصیلات آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. لہذا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، 5 کام نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا؟ یامرہم بالمعروف، نمبر 1، جب وہ آئیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. سب سے بڑا معروف توحید باری تعالیٰ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلی دعوت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. مانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور سب سے بڑا منکر یہ شرک تھا جس کے لیے اللہ کے رسول نے سر توڑ کوشش کی اور اس نظام کو ختم کر دیا. یہ شرک محض عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی نظام بھی دیتا ہے، ایک معاشی نظام بھی دیتا ہے، ایک معاشرتی نظام بھی دیتا ہے. یہ مادہ پرستی کا شرک آج بھی موجود ہے. لہذا اللہ کے رسول نے ہر برائی کے خلاف جد و جہد کی. وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ ان کو برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمام خبیث اور نجس اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور کر دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توغ جو ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے، غلط رسومات کے، غلط عقائد کے، غلط اعمال جو ان کے اوپر لادے ہوئے تھے مشرکانہ عقیدے کے تحت، اسے نجات دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک فطری دین عطا فرمائیں گے جو فطرت کے تقاضے ان کو ادا کرنے کی طرف ترغیب دیں گے، اور ہر حرام چیز سے انسانیت کو روکیں گے. یہ ہیں پانچ کام نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ان سے محبت ہے تو ہمیں بھی یہی کام کرنے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری حصہ ذرا غور سے سنیے گا. چار تعلق کی بنیادیں ہیں نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری. نمبر ایک، فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. سب سے پہلا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی کیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، دل سے ذرا پوچھئے گا تنہائی میں، کیا ہم محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً اللہ کا رسول مانتے ہیں یا محض کلمہ ہم پڑھتے ہیں؟ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے کیا یہ بات واضح ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتے ہیں، میسنجر مانتے ہیں، گائیڈ مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں؟ رسول میں تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں، پیغام پہنچانے والے. تو بہرحال سب سے پہلا تعلق ہمارا ان سے، فالذین آمنوا به، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. متفق علیہ حدیث. اپنا جائزہ لیجئے، کیا واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی؟ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ فعل لما جیت بھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں. ان دو احادیث سے اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہے. فالذین آمنوا به، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. وعزرو، دوسرا ان سے تعلق، ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کیا. صحابہ کرام جس طرح اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے، ان کی عظمت اللہ کے رسول کے دلوں میں تھی، اللہ کے رسول کی عظمت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اس کا ذرا جائزہ لیجئے. صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اس میں محبت خود بخود شامل ہے کہ جب آپ کا نام مبارک آئے، جب آپ کا نام مبارک آئے تو ہمیں محبت سے ان پر درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی درس دینے کی ضرورت نہ ہو. جو محسن ہوتا ہے اس کے احسانات کو مانتے ہوئے تو خود بخود جذبہ شکر سے اس کے لیے دعا نکلنی چاہیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ تو ایک بندہ مومن کا ذکر ہے، یوں کہہ لیجئے جمعے کے دن اکثر و بیشتر پڑھنا چاہیے. لیکن توقیر و تعظیم یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کا نام مبارک آئے زبان پر محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے. نہیں آ رہا تو اس حوالے سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. نمبر تین ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی, ان کی حمایت کی, اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے درمیان دوران ان کی مدد کی, ان کے معاون بنے. جس طرح میں نے صحابہ کرام سے متعلق چند واقعات آپ کو بتائیں, الرحیق المختوم نامی کتاب میں ذرا پڑھیے گا صحابہ کرام نے کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ دین کے غلبے کے لیے آپ کے ممد و معاون بنے. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی آپ کا ممد و معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی بڑی سعادت مل جائے گی انسان کو کہ پیغمبر قیامت کے دن فرما دیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا معاون ہے, دین کے غلبے کے دوران اس نے میری مدد کی دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور اس کو قائم کرنے کے لیے. اور نمبر چار وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, نور ہدایت یعنی قرآن حکیم. اتباع ہی سے آغاز ہوا تھا, اتباع ہی پر اختتام ہو رہا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں, دو گزارشات کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ خود اس آیت کا ترجمہ و تشریح پڑھیے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک درس دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. یہ آپ کو آڈیو بھی مل جائے گا, ویڈیو میں مل جائے گا, کتابچہ بھی مل جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اس کا مطالعہ کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے اور ان محبت کے پھر تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.